Sure Yusuf ne hiye nabi? Ayet 81. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف أبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فاعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم مجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين فلما استعصوا منه خلصوا نجيا بس جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو مشورے کے لیے الگ ہوئے مایوس کس سے ہوئے ایک تو ضمیر حضرت یوسف کی طرف پھر سکتی ہے ان سے جو انہوں نے گفتگو کی اور انہیں اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لو اور اس کو بھائی کو چھوڑ دو تو جب ان کی دلیل کارگر نہ ہوئی تو پھر وہ مشورے کے لیے الگ ہوئے ایک یہ مطلب ہے منہوں سے مراد اپنے بھائی کو لینے سے اس معاملے سے مایوس ہو گئے اب ہم اسے ساتھ لے کر تو چل نہیں سکتے اس لیے وہ مشورے کے لیے الگ ہوئے قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ان میں سے بڑے نے کہا کہ تم جانتے نہیں کہ تم اپنے باپ سے خدا کے نام پر ایک پختہ عہد باندھ چکے ہو اور اس سے پہلے جو تم یوسف سے زیادتی کر چکے ہو کیا تمہارے علم میں نہیں یعنی دو باتیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ دلائی فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی بس میں تو اب اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ کوئی تقدیر جاری فرمائے وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ارجعوا ابیکم الی ابیکم اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق اور ان سے کہو کہ اے ہمارے باپ، یا اس سے کہو کہ اے ہمارے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم ہرگز ذاتی گواہ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو ہمیں علم ملا ہے، ہم اس علم سے بات کر رہے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے، یعنی ہم نے خود نہیں دیکھا چوری کرتے ہوئے۔ وما کنا للغیب حافظین، اور جہاں تک غیب کی باتیں ہیں ان کی حفاظت ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں جانتے کہ غیب میں کیا واقعات ہوئے۔ وسل القریتا، اور ان بستی والوں سے پوچھ، التی کنا فیہا، جن کے ساتھ ہم تھے، جن میں ہم شامل تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھ جس میں ہم شامل ہو کر واپس آئے ہیں، وَإِنَّا عَلَى صَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ بستی کون سی ہے؟ وصل القرية التي، یہ مراد تو نہیں کہ وہاں جا کر، مصر جا کر ان سے پوچھ، مراد یہ ہے کہ وہاں قافلے بستیوں کے لحاظ سے بنتے ہوں گے۔ اس زمانے میں حضرت یوسف کے، حضرت یعقوب کا جہاں بھی قیام تھا، اس کے قریب جو بڑی بستی ہوگی اسی سے قافلے بن کے تیار ہوتے ہوں گے، تو وہ لوگ واپس اپنی اپنی بستی میں آ گئے ہوں گے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم بھی وہاں کھڑے تھے، کیا دیکھا تم نے۔ اور دوسرے، واپسی پہ جو قافلہ بنا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہی قافلہ ہو جو جاتی دفعہ بنا ہو، واپسی پہ سہولت کے ساتھ جو بھی قافلہ بن گیا اس میں آئے ہیں، کچھ اس میں سے بھی گواہ ہوں گے، جو ضروری نہیں کہ اس بستی ہی کے رہنے والے ہوں۔ تو اس لیے تکرار بے وجہ نہیں، ایک بستی ہے جہاں سے مستقل طور پر قافلہ بنا کر چلے تھے، اور وہ لوگ واپس آخر بستی ہی میں انہوں نے آ کر ٹھہرنا تھا۔ دوسرا، قافلے والے ابھی تازہ تازہ قافلہ لوٹا تھا، تو خواہ اس بستی سے تعلق ہو یا نہ ہو ان سے پوچھا جا سکتا تھا۔ قال بل سولت لکم انفسکم، حضرت یعقوب نے فرمایا، قال آپ نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہاری سہولت کی ایک بات بنا لی ہے۔ سولت لکم، سہولت کی بات بنا لی، لکم تمہارے لیے، تو تمہاری سہولت کی ایک بات نفس نے بنا لی ہے، اچھا سبز بنا ہوا ہے۔ فصبر جمیل، بس بہترین صبر، خوبصورت صبر ہی اس کا جواب ہے۔ اصل اللہ یات یعنی بہم جمیا، بعید نہیں کہ یات اللہ تعالی ان سب کو اکٹھا میرے پاس لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھے گا، اصلہ و یات یعنی بہم جمیا، بہما کیوں نہیں فرمایا، بہم جمیا کیوں فرمایا گیا ہے؟ کیوں جناب مومن صاحب؟
وہ تیسرا وہاں ٹھہر گیا تھا نا۔
دیکھیے، ٹھیک بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بڑا بھائی ٹھہر گیا تھا وہاں، تو ان تینوں کو اکٹھا لے آئے، اور دوسرا یہ کہ اتنی دیر گزر گئی ہے، پتہ نہیں بیوی بچے بھی ہو چکے ہوں، ایک جماعت بن گئی ہو، تو دونوں امکانات ہیں، اس لیے بہما نہیں بہم جمیا۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقین وہی ہے جو بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، پھر وہ ان سے الگ ہوا اور کہا وائے افسوس یوسف پر۔ فبیدت عیناہ، اس کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو کظیم، اور وہ غم کو دبانے والا تھا۔ یہاں بہت سے مفسرین نے اور مترجمین نے یہ غلطی کی ہے کہ مراد کظیم سے اندھا لیا ہے، اور یہ وبیز سے مراد یہ لی ہے کہ گویا وہ موتیا ہو گیا تھا اور سفید اوپر پتھر سا بن گیا، یعنی اس کی آنکھ کے کورنیا کے اندر جو ڈیلے کے اندر سفید مادہ جمع ہو کر اندر کے پانی کو دھندلا دیتا ہے، اتسا کہتے ہیں، اتسے کے اندر وہ پانی جو ہے وہ اس میں ہلکے ہلکے سفید مادے جمع ہو کر دھندلا دیتے ہیں، وہی ہے جو موتیا کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ ان کو موتیا ہو گیا تھا رو رو کر، اس وجہ سے فرمایا فہو کریم۔ یہ درست نہیں ہے، ابھی بات ہوئی ہے تولا عنہم، ان سے ایک طرف ہٹے ہیں، آنن فانن کیسے موتیا ہو گیا، اچھے بھلے دیکھ رہے تھے۔ وقال یاسف اور یوسف، حضرت یوسف پر افسوس کیا، وبیدت عیناہ، تو آنکھیں جب پانی آنسو سے ڈڈوائیں تو اس وقت بھی سفید ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر ایک سفیدی سی پھر جاتی ہے، اور جب دیکھنے والا ان آنسو میں سے دیکھے تو اسے آگے اسکرین سی دکھائی دیتی ہے۔ بس قزیم سے مراد غم کو دبانے والا ہے، نہ کہ غم سے مغلوب ہو جانے والا۔ قالو طلّہ تفتا و تذکر یوسفا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تو تو ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتا ہی رہے گا، حتیٰ تکون حردن، یہاں تک کہ تو اس غم سے نجھال ہو جائے، اور تکون من الحالکین، یا اس غم سے مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ نہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ہے انہوں نے کہا میں تو اپنا غم اور دکھ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ عالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مطلب تمہیں کیا تکلیف ہے، میرا رونا تم لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں، اس لیے تمہارے سامنے تو میں صبر کا نمونہ دکھاتا ہوں، اگر روتا ہوں تو خدا کے حضور، اور خدا کی طرف سے مجھے معلومات حاصل ہیں، خبریں حاصل ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ مایوس ہو کے نعوذ باللہ آپ کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں ایک بالکل غلط الزام ہے۔ یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ، یقین اتنا کامل ہے کہ فرماتے ہیں بچوں واپس جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیسوا من روح اللہ، ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کی قوم کے اور کوئی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، پس جب وہ داخل ہوئے ہیں حضرت یوسف کے سامنے، کہا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے سردار، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہے، وجینا بے بضاعت مزدات، اور ہم معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، فاوفل لنا الکیلا، بس ہمیں پورا تول دے، یعنی پونجی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے احسان کے حساب سے، وتصدق علینا، اور ہم سے احسان کا سلوک فرما، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت جزا دیا کرتا ہے۔ یہاں تصدقہ سے مراد احسان کا سلوک ہی ہے، دراصل حق سے زیادہ دینا، یعنی کلیتاً تو خیرات نہیں مانگی تھی انہوں نے کہ ہمیں صدقہ دے دے، کہ جو پونجی تھی ہم نے دے دی، تصدق لینا، اب ہم سے سلوک ایسا فرما جو محسن لوگ کیا کرتے ہیں، اور کسی کا حق نہ بھی ہو تو دے دیتے ہیں، ورنہ چاہے جیسی بھی حالت تھی انبیاء کے بیٹے اس طرح جا کے صدقہ خیرات تو نہیں مانگا کرتے، تو پہلے جانتے تھے ایک محسن انسان ہے، پہلے پونجی واپس ہو چکی تھی ایک دفعہ، تو انہی باتوں کی یاد میں کہتے ہیں کہ ہم سے اب حسن سلوک ہی کر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه, اس نے کیا کیا تمہیں علم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا. اذ انتم جاہلون, جبکہ تم جاہل لوگ تھے. قالوا انك لانت یوسف, نے کہا ہیں کیا تم ہی یوسف ہو. قال انا یوسف ہو, قال انا یوسف ہو, ہاں میں ہی یوسف ہوں. وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بہت فضل فرمایا ہے, احسان کا احسان فرمایا ہے. انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, انہ من یتق و یصبر, جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے, فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس سے پہلے ان اللہ یجزی المتصدقین آیا ہے, اور وہاں میں نے محسن کے معنوں میں ترجمہ کیا تھا. اب اسی بات کی تصدیق ہو رہی ہے حضرت یوسف کے جواب میں, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف کو پتہ ہے اس بات کا, انہوں نے تو صرف دل نرم کرنے کی خاطر بات کی تھی اور لفظ صدقہ استعمال کیا تھا. حضرت یوسف نے اس صدقے کی بجائے لفظ احسان استعمال فرمایا ہے, اور جانتے ہیں کہ ہاں اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ, خدا انہوں نے کہا خدا کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر چن لیا, ہم پر فضیلت دے دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور یقیناً ہم خطا کار تھے. اس سے جو پہلی آیت کا ترجمہ ہوا ہے اس میں وہ بھائی کا غائب ہو گیا ہے. تیسرا جس کی طرف ہم کی ضمیر گئی تھی اس کا ذکر ہی کوئی نہیں, اس لیے کہ یہ قرآن کریم ایک حقیقی واقعاتی کتاب ہے, ایک فضی کہانی نہیں بنا رہے کہ گویا قافلہ پہنچتے وہ بھائی بھی وہاں پہنچ گیا ہوگا, سارے اکٹھے شامل ہوئے ہوں گے. وہ بھائی کہیں اور جگہ ٹکانہ ڈھونڈ کے اپنا آرام سے بیٹھا ہوگا, اس کو تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ دوبارہ حضرت یوسف کے سامنے آئے. اس لیے قافلہ سیدھا تو اس جگہ پہنچا ہے جو مقام معین ہے, وہاں تیسرے بھائی کا ذکر آ ہی نہیں سکتا تھا سوائے اس کے فضی کہانی بنانے والا یہ کہانی بناتا. تو وہاں انہیں کی باتیں ہوئی ہیں, لیکن بعد میں ڈھونڈا ہو گئے تو ایک طبی بات ہے, مگر وہ ایسا قابل ذکر نہیں کہ لازماً پھر قرآن کریم اس کی طرف بھی جاتا کہ پھر اس کی تلاش میں گئے اس کو ڈھونڈ کے لائے. حاضہ اخی میں جو ضمیر اس طرف ہے یوں ساتھ ہے, تو معلوم ہوتا ہے وہ پاس ہی رہتے تھے, کھڑے تھے اور اکٹھے رہا کرتے تھے, اور ان کو دیکھ کر ہی شاید ان کو پھر یہ شک گزرا ہو کہ تو یوسف تو نہیں کہیں, کیونکہ جس طرح انہوں نے اچھی طرح دیکھا ہوگا قیدیوں سے تو یہ سلوک نہیں ہوا کرتا کہ اچھے لباس میں عزت کے ساتھ عزیز کے ساتھ ارد گرد پھر رہے ہوں. انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو بھی تقوی اختیار کرے وہ صبر کرے تو اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. یہ ہو چکا ہے. قالوا تاللہ, قال لا تثریب علیکم اليوم, حضرت یوسف نے کہا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں, یعنی میں اپنا قصور معاف کرتا ہوں اور تم پر کوئی ملامت نہیں. یغفر اللہ لکم, اس کا ترجمہ بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے, لیکن یغفر اللہ میں خبر ہے اور معاف فرما دے کی دعا نہیں ہے, بلکہ اس امید کا اظہار ہے, قطعی امید کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. اس بیان میں اور حضرت یعقوب کے دعا دینے کے طریق میں ایک فرق ہے, وہ آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فرق کیوں ہے. حضرت یوسف نے تو کہا ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہت ہی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کروانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا، یہ میری قمیص لے جاؤ. فالقوه على وجه ابی، میرے باپ کے سامنے ڈال دو. على وجه کا مطلب ہرگز یہ ضروری نہیں کہ چہرے پہ مار دو قمیص، ڈھانپ دو چہرہ اس سے، کسی کے سامنے چیز رکھ دینے کو على وجه کہتے ہیں. فالقوه على وجه ابی، میرے باپ کے سامنے ڈال دو. یات بصیرہ، وہ پہچان لے گا حقیقت کو، وہ اصل حقیقی اصل بات سمجھ جائے گا. فاتونی بے اہل کو مجمعین، اور اپنے سارے خاندان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ قمیض سے بات چلی تھی، وہ ایک مصنوعی قمیض بنائی گئی تھی، تو حضرت یعقوب کو تو پتہ تھا کہ جھوٹی قمیض ہے، جب اصل قمیض جائے گی تو فوراً پہچان لیں گے کہ کیا بات ہے، کیوں قمیض آئی ہے. ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بس جب قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں، قال ابوہم ان کے باپ نے کہا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، چاہے تو تم چاہو تو مجھے دیوانہ سمجھو، مجھے دیوانہ ٹھہراتے رہو بے شک. اور اس بات کا جو تعلق ہے فلما فصلت العیر سے ہے، اس کا مطلب ہے الہاماً آپ کو یہ اطلاع دی گئی ہے، ورنہ یہ معین واقعہ اس طرح بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب وہ قمیص لے کر قافلہ روانہ ہوا ہے تو حضرت یعقوب کو اس کی اطلاع ملی ہے، اور آپ نے فرمایا لا اجدو ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، ہاں تو مجھے دیوانہ ٹھہراتے رہو. اب یہ جو قمیص ہے یہ بھی بڑی دلچسپ قمیص ہے، پہلے بھیڑیوں نے پھاڑی جھوٹی جھوٹی، اور پھاڑی بھائیوں نے ہی تھی، پھر زلیخا نے پھاڑی اور دونوں لوگ بچ گئے، پھر اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر وہ صحیح سالم قمیض باپ کو بھجوائی، اور وہ ان کی بصیرت کا موجب بنی. یہ قصہ واقعی بہت زبردست ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا خدا کی قسم تو بس انہی پرانی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے. گمراہیوں سے مراد یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت یعقوب کو کہتے تو گمراہ ہو گیا، مراد ہے غلط فہمیاں ہیں، فرضی خیالی باتیں ہیں، امیدیں ہیں، ان میں تو کھویا ہوا ہے. فلما انجال بشیر القاہ والا وجہ ہی، بس جب وہ بشارت دینے والا آیا اور اس کے چہرے کے سامنے وہ قمیض ڈال لی، فرتد بصیرہ، تو اس نے حقیقت کو خوب پہچان لیا. قال الم اقل لکم، اب اس کو دو طرح سے میں نے پڑھا تھا، ایک دفعہ الم اقل لکم انی، اور ایک دفعہ اقل الم اقل لکم پہ ٹھہر کر پھر انی عالم الگ. اور اسی طرح پرانے قاریوں نے دونوں مشورے دیے ہوئے ہیں، اس آیت کو کبھی ملا کر بھی پڑھ لو اور کبھی ٹھہر کر بھی پڑھ لو، کیونکہ کچھ مضمون الگ الگ پیدا ہوتے ہیں. قال الم اقل لکم کو اگر الگ پڑھیں گے تو مراد کیوں میں نہیں کہتا تھا، کوئی بات ہوئی نا جو میں کہا کرتا تھا. اور پھر ایک مزید بات ہے، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں جو کہتا تھا اپنے نفس سے نہیں کہا کرتا تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ زیادہ جانتا ہوں ان باتوں کو جو خدا کی طرف سے مجھے عطا ہوئی ہیں، ان باتوں کا علم رکھنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی. ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اور اکٹھا پڑھیں تو قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، تم باتیں کرتے تھے تو میں کہا نہیں کرتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے علم یافتہ ہوں اور تمہیں علم نہیں ہے، इसलिए खुदा की बातों में सच्चा ही निकलना था। ये दो तरीक़ हैं इस इन दो आयात को ठहर कर या इकट्ठे करके पढ़ने के। कालू या अबानस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, उन्होंने कहा ए हमारे बाप इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, हमसे हमारे अपने रब की बात नहीं है, सिर्फ हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब कर। इन्ना कुन्ना खातेईन, हम यकीनन खताकार थे। काला सौफा अस्तग़फिरुलकुम रब्बी, उन्होंने फरमाया मैं ज़रूर अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करूँगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। यहाँ ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा, और इसमें जो बारीक फ़र्क है, कसूर हज़रत यूसुफ़ के ख़िलाफ़ हुआ था और आपने जब बख्श दिया तो आप ये ज़्यादा तवक्को रखने के हकदार थे कि अल्लाह ताला भी बख्श देगा। लेकिन यहाँ बाप के ख़िलाफ़ दरअसल बरह रास्त कसूर नहीं है, एक बेटे के ख़िलाफ़ जुल्म की कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने सिर्फ इतना फरमाया है कि मैं बख्शिश ज़रूर तलब करूँगा और ये जानता हूँ कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ा, बस वो जब सब के सब हज़रत यूसुफ़ के सामने हाजिर हुए। दखलू अला का तर्जमा सामने हाजिर हुए या आपके दरबार में हाजिर हुए। आवा इलैहि अबवैहि, तो उसने अपने माँ बाप को अपने करीब जगह दी। वकालत खुलू मिस्र इंशाअल्लाह आमिनीन, और कहा दाखिल हो जाओ शहर में इंशाअल्लाह आमिनीन, अगर अल्लाह चाहे अमन की हालत में। अब इंशाअल्लाह तो आमतौर पर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पहुँच चुके हैं फिर इंशाअल्लाह क्यों फरमाया गया? अल्लाह की तकदीर तो खुल गई थी, पहुँच भी चुके थे। दो बातें हैं, एक तो ये कि ये जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अजीम कारखाना बना हुआ था, बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था, वो शहर के ऐन वस्त में तो नहीं होगा, वो शहर से बाहर किसी खुली जगह में होगा। तो अभी वहाँ से होकर शहर में जाना बाकी था, तो शहर में अमन के साथ दाखिल होना एक मुहावरा है जो कुरान करीम में और जगह भी मिलता है। तो अल्लाह चाहे, दुआ है कि आओ अब शहर में जाओ, आराम से बैठो और अमन की हालत में शहर में दाखिल हो और अमन की हालत में रहो, क्योंकि इसमें मुस्तकबिल की दुआ भी है, इसलिए इंशाकल की जो मुहावरा है वो सिर्फ हाजिर से नहीं बल्कि एक मुस्तकबिल से भी ताल्लुक़ रखता है। वरफ़ा अबवाहे अलल अर्श, उसने अपने माँ बाप को तख्त पर जगह दी, तख्त पर उठाकर बिठाया। ये मुराद नहीं है कि पकड़ कर ऊँचा करके कहीं बिठाया गया है, यहाँ भी लफ्जी माने जो गैर अहमदी उलमा लेते हैं वो दरअसल खींचा तानी है इस आयत से, किसी को इज्जत की जगह बख्शने के लिए रफ़ा का लफ्ज़ आता है। और पकड़ के उठा उठा के तो नहीं बिठाया था, रफ़ा का वो जिस्मानी माना लें। रफ़ा अबवाहे अलल अर्श, उसने अपने माँ बाप को एक बुलंद मर्तबे पर फायज किया और इज्जत की जगह आता भी, वरना अर्श तो बादशाह का था, वहाँ बादशाह के तख्त पे कैसे बिठा सकते थे। तो अर्श से मुराद इज्जत का मकाम और मर्तबा है, कोई मुय्यन ठोस तख्ता नहीं है जिस पर बिठाया गया हो। और यहाँ भी रूहानी माने ही हैं कि इज्जत और शरफ़ का मर्तबा अता किया। वो खर्रू लहू सुजदा, और वो उसके सामने सजदा रेज हो गए, उसके लिए सजदा रेज हो गए। अब ये भी वो एक दोनों की तर्ज बयान से दोनों मसले हल हो गए। ये तो नहीं किसी को तख्त पर बिठाया जाए कि ऊपर से मुझे अब सजदे करो, اس لیے وہ سجدے کا مضمون بھی روحانی مضمون ہے، نہ کہ جسمانی سجدہ. خرو لہو سجدن، کے جو تراجم کیے جاتے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس کی خاطر وہ سجدہ ریز ہو گئے، یعنی اس کی خاطر اس کو دعائیں دیتے ہوئے سجدہ کر لیا. یہ ایک مشکل سے بچنے کے لیے ایک طریق ہے. مشکل یہ ہے کہ اگر سجدہ کیا تو پھر دو مسئلے یہاں بن گئے. آدم کی دفعہ تو ایک مسئلہ تھا کہ فرشتے آدم کو کیوں سجدہ کریں، یہاں یہ مسئلہ بن گیا کہ باپ تو نبی اور پہلے نبی ہے اور عزت کا کی جگہ بھی ہے، تو وہ سجدہ کرے اور بیٹے کو سجدہ کرے اور پھر ماں بھی ساتھ شامل ہو. یہ جو مضمون ہے اس سے ترجمہ کرنے والوں کے دلوں میں الجھنیں پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے اس سے نجات کی یہ راہ اختیار کی کہ یہ کہا سجدو لہو یا خرو لہو سجدن. لہو کا معنی یہ لیا کہ اس کی خاطر اس کو دعائیں دیتے ہوئے، حالانکہ سجدہ کے ساتھ لا کا وسیلہ لگتا ہے محاورتاً سجدہ کرنے کی خاطر ہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدت لکا روحی و جنانی، کہ میری روح تجھے سجدے کرتی ہے اور میری جان تجھے سجدے کرتی ہے. یہ مراد تو نہیں کہ خدا کو تجھے دعائیں دیتے ہوئے تیری خیر چاہتے ہوئے سجدے کرتی ہے. اس لیے یہ میرے نزدیک ایک نیک کوشش تو ہے مگر ضرورت نہیں اس کی، بے محل کوشش ہے. اور اصل محاورے کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے. سجدہ حضرت یوسف کو کیا انہی معنوں میں جیسے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. فرشتے تو ویسے سامنے جھک سکتے ہی نہیں، اور فرشتوں کے جسم تو ویسے ہوتے ہی نہیں کہ وہ انسانوں کی طرح سجدہ ریز ہوں. پس ظاہری سجدہ نہ وہاں مراد تھی نہ یہاں مراد ہے. اور پھر عرش پر بیٹھے ہوئے زمین پر کھڑے آدمی کو سجدے ہو رہے ہیں، یہ سارے ایک فرضی قصے ہیں، لوگوں نے اپنی ذہنوں میں کہانیاں جو سوچیں اس کے مطابق بنا لیے. مراد یہ ہے حضرت یوسف کو خدا تعالیٰ کی طرف سے وہاں ایک قانونی بالادستی حاصل تھی، عزیز تھے اور آپ کے پناہ کے دامن میں آئے ہیں وہ، اور آپ کی اطاعت میں ملکی لحاظ سے داخل ہونا لازم تھا. اگر بیٹے کو قانونی طور پر بالادستی حاصل ہو تو روحانی طور پر خواہ کوئی بزرگ بھی ہو وہ اس کی زیر سیادت ہی رہے گا. اگر نبی غیر دشمن بادشاہ کے بھی قانون کے تابع رہنے پہ مجبور ہے، اگر یوسف خود بھی ایک بادشاہ کے تابع فرمان رہنے پر مجبور تھے تو وہ خود بھی تو نبی تھے اور وہ دوسرا نبی نہیں تھا اور بالکل غیر اللہ تھا. غیر اللہ بھی نہ بھی تھے نہ بھی صحیح، لیکن مومنین میں شمار بہرحال اس کا نہیں ہوا. ایسے شخص کی فرما برداری کرنا جو نبی کے لیے، جو اس کے مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو اور بادشاہ ہو، یہ جائز ہے. تو ایک نبی کے لیے اپنے بیٹے کی فرما برداری کرنا جبکہ خدا نے اسے قانونی طور پر ایک سیادت بخشی ہو، یہ ہرگز بعید نہیں ہے نہ مناسب نہیں ہے. بس مراد یہ ہے کہ حضرت یوسف کو باوجود اس کے کہ قانوناً ایک مرتبہ اور شرف حاصل تھا، آپ نے قانوناً انہوں نے تابع تو رہنا تھا، حضرت یوسف کی مرضی پر رہنا تھا، مگر عزت کے مقام پر پھر بھی فائز کر دیا اور کہا اطاعت بے شک کرو لیکن میں محسوس نہیں ہونے دوں گا. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تم مجھ سے اونچے ہو، جہاں تک قانون کا تعلق ہے ٹھیک ہے تم میری سرداری میں رہو اور میری فرمانبرداری میں رہو. وقال، یا اب ایک اور مسئلہ یہ ہے ابویہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ بائبل تو کہتی ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ پہلے فوت ہو چکی تھیں اور جو دوسری والدہ ساتھ آئی ہیں وہ سوتیلی والدہ تھیں، تو وہ جو رویا دیکھی تھی کہ چاند ستارے سورج چاند اور ستارے مجھے سجدہ ریز ہیں، اسے یہ بعید کی بات دکھائی دیتی ہے، خصوصاً اس زمانے میں جبکہ سوتیل پن کا تصور آج کے زمانے سے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا کہ سوتیلی والدہ کو آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے وہ چاند کے طور پر دکھائی دی جا رہے ہیں۔ بس یہ جو بائبل کی تحقیق ہے یہ ضروری بھی ہے اور ہم نے شروع بھی کی ہے۔ اس بات کا ثبوت بائبل کے پاس یا ذکر اس کا بائبل میں اس حد تک صرف ملا ہے کہ حضرت یوسف کی حقیقی والدہ کی قبر اس خاندانی قبرستان میں ہے جو مصر سے باہر پرانی جگہ پر تھا، اور چونکہ وہاں قبر ہے اس لیے یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ وہیں فوت ہو چکی تھی۔ حالانکہ بائبل سے ثابت ہے کہ حضرت یوسف کے پاس پہنچنے کے بعد پھر یہاں سے لاشیں منتقل ہو کر اس قبرستان میں پہنچی ہیں، تو اگر لاشوں کا انتقال ممکن اور مروج تھا تو یہ استنباط کرنا کہ لازماً پہلے فوت ہو چکی ہوں گی یہ درست نہیں ہے۔ دوسرے اور بھی غلطیوں کے احتمالات ہیں جو مختلف بائبل کی کتب کے موازنے سے ملیں گی۔ آج کل ہم پرانے بائبل کے نسخوں کو، جن کو عام طور پر آج کل کے عیسائی محققین ذرا ایک طرف چھپا کر رکھتے ہیں، جن میں اسلام کے قریب تر گواہیاں ہیں، ان کو ہم نکلوا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ قطعی طور پر قرآن کریم کی اس عبارت کے حق میں گواہیاں مل جائیں گی کہ حضرت یوسف کی والدہ مصر ہجرت سے پہلے فوت نہیں ہوئی، وہاں گئی ہیں، وہاں جب فوت ہوئی ہوں گی تو پھر ان کی ناش منتقل ہوئی ہے آبائی قبرستان کی طرف۔ وقد آسان بھی از اخرا جانی من السجن، اچھا نہیں اس سے پہلے، وقالا یا ابت حاضہ تعبیل و رویا یا من قبلو، اور یوسف نے فرمایا یا ابت، اے میرے باپ، حاضہ تعبیل و رویا یا من قبل، یہ تعبیل ہے اس رویا کی جو میں نے پہلے سے دیکھی ہوئی ہے، اور یہ وہی رویا جو باپ کے سامنے بیان ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو نہ بتاؤ، تو اس کی جس رنگ میں تعبیر ظاہر ہوئی ہے اس کا غالباً حضرت یعقوب کو پورا تصور نہیں تھا، یہ پتا تھا کہ کوئی مرتبہ ملنا ہے اس لیے روک دیا تھا۔ اگر پوری وضاحت کی ہوتی اور پتا ہوتا کہ یہ ہونا ہے تو حضرت یوسف یہ نہ کہتے کہ حاضہ تعبیل رویا آیا، کچھ تعبیر تو آپ سمجھے تھے مگر دراصل یہ تفصیلی تعبیر ہے جو واقعات نے کھول دی ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے حق کر دکھایا ہے، جو بھی باتیں بیان ہوئی تھیں عین سچی نکلی۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے مجھ سے بہت احسان کا سلوک فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بكم من البدو، اور تمہیں صحرا سے لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شکرنجی پیدا کرنے کا موجب بن گیا، نزاع پیدا کرنے کا موجب بن گیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب یقیناً جو چاہتا ہے اس بارے میں لطیف ہے۔ اب لفظ لطیف بھی یہاں بہت ہی لطف استعمال ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ضمائر کس طرح پھیری گئی ہیں۔ پہلے خطاب ہے باپ سے، اور باپ سے خطاب کرتے کرتے پھر یہ نہیں فرمایا کہ تجھے آپ کو لے آیا جنگل سے، فرمایا جا بکم من البدو من بعد ان، ہاں نہیں کہا تو آپ سب کو ہے مگر ضمیر پھیری ہے اپنے بھائیوں کی طرف شکوے کے رنگ میں، یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شیطان نے ہمارے درمیان ایک دوری پیدا کر دی تھی، غلط فہمی پیدا کر دی تھی، مگر گویا ان کا قصور نہیں۔ تو ایک ایسے رنگ میں ساری بات کو واضح فرمایا گیا ہے کہ کسی کو اس کی ربنگ محسوس نہ ہو۔ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہہ کر یہ بتا دیا کہ ہمارا اس میں کیا ہے، اللہ کا احسان ہی چل رہا ہے۔ وجا بکم من البدو، اور اللہ ہی کا احسان تھا کہ تمہیں جنگل سے کھینچ لایا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہاں ضمیر بھائیوں کی طرف پھیر کے ان کی بھی تسلی کرائی کہ شیطان نے تم لوگوں کو یوں بہکا دیا تھا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ بہت لطیف ہے اس بات کو کرنے میں جو وہ چاہتا ہے۔ اب ساری جو کہانی ہے بنی ہے، جو حقیقی کہانی سچی کہانی ہے، وہ لطافتوں سے بنی ہوئی ہے، بے انتہا اس میں لطیف امور ہیں۔ تو خدا اپنی باتوں کو پورا کرنے میں بہت لطیف ہے، مطلب ہے اس کے اندر بہت لطافتیں اور نظافتیں پائی جاتی ہیں جس طرح خدا اپنے منشا کو پورا کرتا ہے۔ انہو هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے جو بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے امور سلطنت میں سے حصہ دیا۔ من الملک کے سے مراد یہ نہیں مجھے بادشاہ بنایا، اے میرے رب تو نے مجھے امور سلطنت میں سے حصہ دیا۔ وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے معاملہ فہمی عطا فرمائی۔ یہاں حدیث تو باتوں کو کہتے ہیں، خوابوں کو نہیں کہتے۔ خواب حدیث کی ایک قسم ہے، حدیث نفس بھی کہہ دیتے ہیں خواب کو۔ تو یہاں صرف خواب کی بات نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو نے مجھے رویا کی تعبیر عطا کی۔ فرمایا علمتنی من تاویل الاحادیث، مجھے معاملہ فہمی عطا فرمائی۔ اور ساری زندگی حضرت یوسف کے ذکر میں آپ کو معاملہ فہمی غیر معمولی طور پر دکھائی دے گی۔ فاطر السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کا آغاز کرنے والا ہے، یعنی تخلیق کرنے والا نہیں بلکہ فاطر ہے۔ تجھ سے ہی یہ ظہور پذیر ہوئے ہیں جبکہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست، میرا والی اور میرا سرپرست ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے فرما برداری کی حالت میں وفات عطا فرما۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ کا میں نے ملا دینا، مگر اس طرز بیان سے جو ترجمہ خود جو حقیقی ترجمہ سامنے آتا ہے وہ الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، یعنی میرا جی اٹھنا نیکوں میں سے ہو۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم تیری طرف وحی فرما رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب انہوں نے اپنے معاملے میں اتفاق کر لیا، یعنی کیا ترکیب کرنی ہے۔ سارے بھائی جب اکٹھے ہو گئے اور इकट्ठे मिलकर समझौता किया है। उस वक्त तू तो उनके पास मौजूद नहीं था, और वो समझौता कैसा कर रहे थे, वहम यम कुरून, जबकि वो एक बद चाल चल रहे थे, एक बुरी तदबीर, यहाँ मकर बमाना बुरी तदबीर के है, बुरी तदबीर कर रहे थे। वमा अक्सर उन्नासे वलो हरस तब मोमिनीन, और अक्सर लोग खातु कैसा ही चाहे मोमिन नहीं बनेंगे, यानी किसी का मोमिन बनना तेरी ख्वाहिश से ताल्लुक नहीं रखता। दूसरा माना ये बनेगा कि इन बातों को सच्चा नहीं समझेंगे। वमा अक्सर उन्नासे वलो हरस तब मोमिनीन, खातु कैसी ही तमन्ना करे अक्सर लोग ये बातें मानेंगे नहीं। और एक वजह ना मानने की ये थी कि ये बिल्कुल नए सिरे से नए अंदाज में हज़रत यूसुफ़ के वाक़यात पहली बार कुरान करीम ने पेश फरमाए हैं, जबकि बाइबल की कहानी में कई किस्म के असखाम हैं, कई किस्म के इंसानी दखल हैं, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है बाइबल के बयान और कुरानी बयान में, और जैसी गहरी हिकमतें इसमें मख्फी रख दी गई हैं, वो बाइबल के बयान तो उसके सामने बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है। तो इसलिए वमा अक्सर उन्नासे वलो हरस्ता बे मोमिनीन, हरस्ता में जो ये गैर मामूली ख्वाहिश का इजहार बताया गया है, मालूम होता है आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत ये सूरत नाजिल हुई है तो आपको इतनी पसंद आई है कि आपके दिल से गैर मामूली ख्वाहिश उठी है, काश दूसरे भी देखें और लुत्फ उठाएं। लेकिन इस ख्वाहिश के बावजूद, किसी नबी की ख्वाहिश के नतीजे में ज़बरदस्ती कौमों की तकदीर नहीं बदली जाती, उनको जो इख्तियार है सच बदी या नेकी के दरमियान अपने लिए किसी एक राह का इख्तियार कर लेना, ये इख्तियार उनका कायम रहता है और ज़बरदस्ती उनको हदायत नहीं दी जाती। वमा तसलु अलैहि मिन अज्र इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और तू उनसे कोई अजर नहीं चाहता अलैहे इस बात पर, किस बात पर अजर नहीं चाहता कि वो ईमान ले आए। इन हुवा ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो तमाम जहानों के लिए एक आम नसीहत है, मुराद है तेरे ज़ाती मफादात हरगिज़ लोगों के ईमान लाने से वाबस्ता नहीं है। जहाँ तक तेरी ज़ाती अगराज का ताल्लुक है, कोई भी ताल्लुक नहीं इस बात से कि तुझे हिर्स लग गई है कि ये लोग ईमान ले आए। ये तो एक आम सारे जहान के लिए नसीहत है, चाहे तो कोई माने चाहे तो ना माने। हाँ वही करने लगा था मैं करूँ। हाँ मेरा ख्याल है एक दो मिनट नहीं अभी है वक्त। हाँ फरमाएं, सवाल कर ले।
जब काफिला चला है तो बोले कि अस्सलाम ने कहा कि मुझे खुशबू आ रही है, तो कालू तल्ला है इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम, तो भाई वगैरह तो अभी पहुंचे नहीं, तो फिर जो उनका कुंबा था उन लोगों ने,
हाँ वो सारे एक ही बातें करते थे, भाई नहीं थे, उनकी शादियां हुई हुई थी, उनके बच्चे थे और माएँ थीं, तो सब ने एका किया हुआ था असल में, और आपस में ऐसी बातें करते हैं इनको क्या, वो अब कहाँ आना है उसने। ज़लाल क़दीम से मुराद वही है, पुरानी गलत फहमियाँ हैं, ख्वाहिशात हैं महज, और हकीकत कोई नहीं, इन बातों में तो खोया रहता है और इसके सिवा कोई हकीकत नहीं। और किसी ने पूछना है पूछ लें, या फिर नई तलावत और नया रुकू शुरू। हाँ
हाँ जी, उन्होंने अपने बाप को तख्त पर उतार,
माँ बाप को,
जी माँ बाप को बिठा दिया, और उसमें हज़रत यूसुफ भी तो शामिल हो सकते हैं उनकी ताबेदारी करने के लिए, यानी उनके दूसरे भाई और उन्होंने मिलकर।
मैं समझ गया। अच्छा नहीं, वैसे पॉइंट अच्छा दिलचस्प निकाला है, कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि माँ बाप को बिठा दिया اور خرو میں یوسف شامل ہو گئے اور سارے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. تو پھر وہ خواب کیسے پوری ہوگی؟
وہ بھی وہاں پہ بیٹھے.
نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا تو خرو کی ضمیر میں جن بھائیوں کی جن جس ٹولے یا جمع کی طرف ضمیر جاتی ہے اس میں حضرت یوسف کو کیوں نہ شامل سمجھا جائے. جب حضرت یوسف نے ایک اچھا دلچسپ خیال آیا ہے, اگر وہ روک نہ ہوتی تو بعید نہیں تھا کہ ایسا ہوتا, مگر ایک روک ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. دماغ میں تصویر اچھی آئی ہے آپ کے. کہتے ہیں حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا اور وہ سارے یعنی یوسف علیہ السلام سمیت سارے بھائی اپنے ماں باپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ٹھیک ہے, اس میں دو مشکلیں ہیں. باپ کے سامنے بطور نبی کے جھک جانا تو منظور, لیکن حوا کے سامنے کسی سجدے کا ذکر نہیں. وہاں حوا بھی بیٹھی ہوئی تھی, آدم بھی نہیں تھے. سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟
حوا کے ساتھ وہ آدم بھی بیٹھے ہوئے تھے نا,
ان دونوں کو بٹھا کے جب سجدہ ہوا تو حوا بھی شامل ہو گئی نا بیچ میں. یعنی حضرت یعقوب بھی نہیں, ان کی بیگم بھی شامل ہو گئی. مگر سب سے بڑا حقیقی اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو رویا دیکھی تھی اس رویا میں یہ دیکھا تھا کہ چاند اور سورج اور ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں اور میرے سامنے ہیں. یہ نہیں تھا کہ میں اور ستارے چاند سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. اور یہاں احتیاطاً یاد بھی کرا دیا ہے, لہو اکیلے کی طرف, ایک کو خما کو نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, ایک کو سجدہ کر رہے ہیں. آگے دیکھیں پھر کیا اس کے علاوہ کیا دلچسپ بات ہے. ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے کہ کہیں آفتاب صاحب کو غلطی نہ ہو جائے, وقال یابت ہذا تاویل رویا من قبل, کہ وہ جو میں نے پہلے خواب دیکھی اس کی تعبیر ہے یہ. اس خواب میں یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ چاند سورج کو حضرت یوسف نے ستاروں سمیت مل کر سجدہ کیا ہو. اب تسلی ہو گئی ہے؟ شکریہ. کیا ہاں وہی وہ تو اسی کے حوالہ ہے.
دوسری حضور یہ بات ہے کہ وہ عزیز جو پہلا جو بادشاہ اس کو بھی عزیز ہی کہا گیا ہے, پھر حضرت یوسف کو بھی
بادشاہ عزیز کو عزیز نہیں کہا گیا. کہاں کہا گیا ہے نکالیں.
میرا خیال جس وقت پہلے ہوا ہے جس وقت قید میں گئے ہیں تو ان کو کہا.
وہ بادشاہ تھا جس کے گھر گئے ہیں, وہ بادشاہ تو نہیں تھا, اس کو عزیز کہا گیا.
یا اسی کی میرا مطلب
ہے وہ بادشاہ تو نہیں تھا, ایک سردار تھا اور جس سردار کے گھر میں رہے بظاہر بے حیثیت ہو کر اس کی سرداری بےمانی ہو گئی اور آپ کو عزیز بنا دیا گیا. آخر پر عزیز عزیز کا لفظ حضرت یوسف پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اور کوئی بات پوچھنے تو پوچھ لیں, اب وقت بھی ہو گیا. ویسے
ایک اور بات ہے, اذ انتم جاہلون, یعنی وہ بعد میں وہ ابھی تک وہ جاہل ہی تھے, وہ تو رہے تو جاہل ہی وہ. ہاں کیونکہ انہوں نے جب
سن لو اپنے ابا کے ادب پر, اذ انتم جب تم تھے,
ما فعلتم بے یوسف واخی ہے, اذ انتم جاہلون,
اذ میں نے اس وقت, اس وقت تم نے یہ حرکت کی جب تم جاہل تھے, اب نہیں فرما رہے جاہل, سمجھے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی اب وقت ہو ہی گیا, اچھا ہوا سوال جواب میں پانچ منٹ گزر گیا, مگر ورنہ پورے رکوع کی تلاوت ممکن نہیں تھی ہوتی اور ترجمہ ہو جاتا ہے.